الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وقال الله في مقام آخر ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وقال الله تعالى في مقام آخر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت البدع والفتن وسبت أصحابي فليظهر العالم علمه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم صدر اجلاس سامعین گرامی قدر پہلی مرتبہ آپ کے شہر میں آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے. رب العالمین کی بارگاہ عالیہ میں التجا فرمائیے کہ وہ ذات قدیر مجھے سچ سچ کہنے کی توفیق بخشے. چونکہ آپ کی اور میری آج یہ پہلی ملاقات ہے, آپ میں بہت سارے وہ بزرگ, وہ دوست, وہ عزیز ہوں گے جو میری معروضات کو پہلی دفعہ سن رہے ہوں گے, اور کچھ وہ حضرات بھی ہوں گے جنہوں نے پہلے براہ راست یا ریکارڈ شدہ میری معروضات کو سماعت کیا ہوگا. جنہوں نے پہلے کبھی بھی میری معروضات کو سنا ہے انہیں میرا انداز گفتگو انداز خطابت بخوبی معلوم ہے، اور جنہوں نے پہلے میری معروضات کو کبھی سماعت نہیں کیا انہیں ابتدائی چند لمحات میں دقت محسوس ہوگی، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ حضرات دل جمی کے ساتھ تشریف فرما رہے تو بہت جلد میں آپ کو سمجھ جاؤں گا اور آپ مجھے سمجھ جائیں گے. گرامی قدر سامعین، آپ کے شہر میں پہلی مرتبہ خطاب، اور وہ بھی ان حالات میں جبکہ گزشتہ محرم میں خیر پور ٹامے والی کے اندر آل و سنت پر قیامت ڈھائی گئی، آل و سنت کے خون کو پانی سے سستا سمجھ کر بہایا گیا، سنی حقوق کی مکمل پامالی کی گئی، گویا اس المیہ اور اس ثانیہ کے بعد آپ کے ضلع میں مجھے پہلی دفعہ آپ سے مخاطب ہونا پڑ رہا ہے. شاعر ہے کہ ان حالات میں میری گزارشات کا انداز میرا رد عمل ضرور کچھ تلخ ہوگا، لیکن وہ تلخی تھی بلا دلیل یا بلا جواز، انشاءاللہ نہیں ہوگی. سیرت النبی کے مقدس عنوان سے آج کے پروگرام کو معنون کیا گیا ہے. سیرت طیبہ کے جہاں اور متعدد پہلو، متعدد ابواب، متعدد عنوانات ہیں، وہاں ایک نہایت ہی نمایاں پہلو باطل کی سرکوبی، کفار و منافقین کے خلاف جہاد، دشمنان اسلام کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں کو روکنا، ضروریات دین کے منکرین کو اپنے راستے سے جدا کرنا، الگ کرنا، ہٹانا شامل ہے. میں پاکستان کی موجودہ صورتحال گزشتہ محرم کی خون ریز داستان قتل و غارت گری پر مبنی کہانی کے پیش نظر جو کچھ عرض کروں گا اس کا تعلق دو چیزوں سے ہوگا. ایک یہ بتلاؤں گا کہ سیاسی اعتبار سے دنیا کے مختلف ممالک میں دنیا کے مختلف علاقوں میں شیعت نے کیا تخریب کاری کی ہیں تاریخی حقائق اور تاریخی نقطہ نگاہ سے ایک تو یہ چیز میری آج کی گزارشات کا حصہ ہوگی. دوسری چیز میں یہ عرض کروں گا اور اسے دلائل سے براہین سے قرآن و سنت کی واضح ہدایات سے اساتین امت علماء ملت کے واضح ارشادات سے یہ ثابت کروں گا کہ شیعت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ آپ یوں کہہ لیجیے کہ پڑھا لکھا طبقہ ہے سنجیدہ اور سمجھدار لوگ ہیں علماء کرام کا بھی خاصا اجتماع ہے عربی مدارس کے طلباء بھی ہیں. تو میں یوں کہنا بھی مناسب سمجھوں گا کہ ایک بات کا فیصلہ آپ کو بھی کرنا ہوگا ارباب اقتدار کو بھی کرنا ہوگا کہ یا سنی مسلمان ہے یا شیعہ مسلمان. آگے چل کر میں جو حقائق جو دلائل و براہین عرض کروں گا ان کی روشنی میں یہ بات نہیں ہو سکتی کہ یہ دونوں فرقے اسلام کے پروں میں چھپے رہیں. ان دونوں کو اسلامی فرقہ مان لیا جائے, ان دونوں کو اسلامی نقطہ نگاہ سے پاکستان میں حقوق دیے جائیں, یہ نہیں ہو سکتا. دونوں باتوں میں سے ایک کا تسلیم کرنا لازمی اور ضروری ہوگا کہ یا پاکستانی گورنمنٹ, پاکستانی حکومت یہ تسلیم کر لے کہ پاکستان میں سنی غیر مسلم اکثریت ہے اور شیعہ مسلم اقلیت ہے, یا یہ تسلیم کر لے کہ پاکستان میں سنی مسلم اکثریت ہے اور شیعہ غیر مسلم اقلیت ہے. لیکن اگر کسی کا یہ خیال ہو کہ ان دونوں کو مسلمان مانا جائے, جو کچھ میں آگے چل کے عرض کروں گا ان دلائل کی روشنی میں یہ ممکن نہیں ہے. اگر تو وہ عقائد اور نظریات
جو شیعیت کے ہیں وہ ایمان اور اسلام ہے، تو پھر جو عقائد ہمارے ہیں اہل سنت کے ہیں ان عقائد کا اسلام سے کوئی واسطہ کوئی تعلق نہیں، لہذا سنیوں کو غیر مسلم مانا جائے. اور اگر جو عقائد ہمارے ہیں یہی اسلامی عقائد ہیں، یہی اللہ اور رسول کا حکم ہے اور انہی عقائد پر نجات کا مدار ہے، یہی عقائد رکھنے والے مسلمان شمار ہو سکتے ہیں، تو پھر جو نظریات اور عقائد شیعہ کے ہیں ان نظریات و عقائد کی بنیاد پر انہیں غیر مسلم مانا جائے. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ابھی شاید آپ کو اتنی آسانی کے ساتھ سمجھ نہ آئے، اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ میری اور آپ کی آج یہ پہلی ملاقات ہے، چند لمحات کے بعد آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ میرا یہ موقف سمجھ آئے گا. اور انشاءاللہ دلائل کے ساتھ سمجھ آئے گا. سامعین گرامی قدر، تاریخ اس حقیقت کو واشگاف کرتی ہے، تاریخ ان حقائق غیر مبہم الفاظ ظاہر کر رہی ہے کہ شیعیت کی بنیاد اسلام دشمنی پہ رکھی گئی، تخریب کاری کے لیے رکھی گئی، مسلمانوں کی متحدہ قوت کو پامال کرنے کے لیے، مسلمانوں کو گروہ بندیوں میں تقسیم کرنے کے لیے، مسلمانوں کو پارا پارا کرنے کی غرض شیعت کی بنیاد رکھی گئی. تاریخ آج عبداللہ ابن سبا یہودی کا نام نہیں بھولی، تاریخ کا ہر طالب علم اس حقیقت سے پوری طرح آگاہ ہے کہ عبداللہ بن سبا یہودی منافقانہ اسلام قبول کیا، باقاعدہ ایک سازش کے تحت اس نے شیعت کی بنیاد رکھی، آل بیت نبی کے ساتھ، عترت پیغمبر کے ساتھ محبت کا دعویٰ کیا، حیدر کرار کی خلافت بلا فصل کا نظریہ، انہیں معصوم ماننے کا عقیدہ گھڑنے والا سب سے پہلا یہی شخص ہے جہاں تاریخ اپنی غیر جانبداری کو برقرار رکھتے ہوئے عبداللہ بن سبا کی نشاندہی کرتی ہے
وہاں شیعہ کی معتبر ترین کتاب رجال کشی میں اس حقیقت کو واضح کر رہی ہے کہ عبداللہ بن سبا یہودی تھا، منافقانہ اسلام لایا، اور سب سے پہلے اسی شخص نے حضرت علی کی خلافت بلا فصل کا نظریہ گھڑا اور اسے عوام الناس میں پھیلایا. رجال کشی شیعہ کی اسماء اور رجال کی کتاب ہے جس میں حدیث کے راویوں پہ جرح کی جاتی ہے، غلط راوی کی نشاندہی کی جاتی ہے، صحیح راوی کی بھی نشاندہی کی جاتی ہے، اور پوری تحقیق و جستجو کے بعد گویا اسماء اور رجال کی کتب میں حقائق اور واقعات کو نوٹ کیا جاتا ہے. تو رجال کشی شیعہ کی ذمہ دار کتاب ہے، معتبر ترین کتاب ہے، اور اس میں تحریر یہ کیا گیا کہ اہل علم کہتے ہیں کہ سب سے پہلا شخص جو علی کی خلافت بلا فصل کا نظریہ قائم کرتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد پہلا خلیفہ، آپ کا پہلا جانشین علی بن ابی طالب ہے، اس نظریے کا بانی عبداللہ بن سبا یہودی ہے، اور رجال کشی کا شیعہ مصنف، شیعہ محقق، شیعہ مورخ، شیعہ محدث اس حقیقت کو تسلیم کر رہا ہے کہ اہل علم کا یہ قول ہے کہ یہ نظریہ سب سے پہلے پیدا کرنے والا عبداللہ بن سبا یہودی ہے. اتنی بڑی حقیقت کے اعتراف کے باوجود بھی آج تک شیعہ نظریات کی بنیاد اسی عقیدہ امامت پر ہے، شیعہ نظریات کی بنیاد اساس اسی نظریہ امامت پر ہے، اور شیعت نے نظریہ امامت کو اس حد تک پروان چڑھایا ہے اور اس کی قدر و منزلت اس حد تک تسلیم کی ہے کہ بلا استثناء، بلا اختلاف، بلا نزاع شیعہ اثنا عشری اس بات کے قائل ہیں، ان کے ہاں یہ عقیدہ متفق ہے، ان کے ہاں یہ نظریہ ان کے ضروریات دین میں شامل ہے، ان کے ہاں یہ عقیدہ نہ رکھنے والا شیعت سے خارج سمجھا جاتا ہے، اور وہ عقیدہ یہ ہے کہ امام معصوم ہوتا ہے، امام کے باطنی وحی آتی ہے، امام کی اطاعت فرض ہوتی ہے، امام جس چیز کو چاہے حلال کرے، جس چیز کو چاہے حرام کرے، امام عالم ما کان و ما یکون ہوتا ہے کہ جو کچھ ہو چکا اسے بھی امام جانتا ہے، جو آئندہ ہوگا اسے بھی امام جانتا ہے. امام کی امامت کا انکار کفر ہے، امام کے ساتھ لڑائی لڑنا کفر ہے، امام کو معصوم نہ ماننا کفر ہے، امام کی اطاعت کو فرض نہ جاننا کفر ہے، اور اس بات پر بھی پوری شیعہ دنیا متفق ہے کہ امام کی پیدائش عام راستہ سے نہیں ہوتی، امام کی پیدائش عام معمولات کے مطابق نہیں ہوتی، بلکہ امام اپنی والدہ کی لان سے جنم لیتا ہے. شیعہ دنیا اس بات پر متفق ہے کہ امام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ماں سوا جتنے بھی اللہ کے پیغمبر آئے ان تمام پیغمبروں سے افضل ہے. ایک امام نہیں، جو 12 امام شیعوں نے مانے جس کی بنیاد پر انہیں کبھی امامیہ کہا جاتا ہے کبھی انہیں اثناعشری کہا جاتا ہے ان کے ہاں یہ عقیدہ متفق ہے کہ 12 کے 12 امام آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک تمام پیغمبروں سے ہر لحاظ سے اعلی ہیں ہر لحاظ سے افضل ہیں ہر لحاظ سے اشرف ہیں اور کوئی نبی مرسل کوئی فرشتہ ان اماموں کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا جہاں شیعہ دنیا کے متقدمین علماء متاخرین علماء اس بات پہ متفق چلے آ رہے تھے بے نہیں اسی طرز پر شیعوں کا موجودہ امام شیعوں کا موجودہ قائد ایران میں شیعی انقلاب بپا کرنے والا اور پوری دنیا کو دھوکے میں رکھنے والا پوری دنیا کی آنکھ میں دھول جھونکنے والا کہ لا شرقیہ ولا غربیہ اسلامیہ اسلامیہ کے بلند باغ نعرے بلند کرنے والا اور دنیا کو یہ تاثر دینے والا کہ میری ٹکر امریکہ سے ہے یہ ماس اس لیے ٹکر تھی چلتے ہوئے بات کہتا جاؤں کہ خمینی امریکہ سے اسلحہ لے رہا تھا خمینی اسرائیل سے اسلحہ لے رہا تھا اسرائیلی یہودی سے اسرائیلی یہودی بیت المقدس سے قابض ہے اور امریکہ کے خلاف پاکستان میں نفرت پائی جاتی ہے اور یہ دشمن اسلام ہر دو طاقتوں سے ہر دو اسلام دشمنوں سے اسلحہ خرید کر رہا تھا اس نے اپنی اس سازش اپنے خفیہ سمجھوتے اپنی اس خفیہ تخریب کاری پر پردہ ڈالنے کے لیے پاکستان نے دو نعرے بلند کیے ایک امریکہ کے خلاف اور ایک نعرہ القدس القدس کے نام سے امامیہ اسٹوڈنٹس کے تقریب کار جو لاہور یونیورسٹی میں بم بناتے ہوئے ان کے چند نوجوان تباہ و برباد ہوئے جو ایران سے دولت لے کر اسلحہ سے لیس ہو رہے ہیں اسی امامیہ اسٹوڈنٹس کو اس پہ لگا دیا کہ تم القدس القدس کے نعرے بلند کرو تاکہ کسی کا ذہن اس طرف نہ مڑ جائے کہ خمینی اسرائیل سے اسلحہ لے رہا ہے عوام یہ سمجھیں گے کہ وہ تو بیت المقدس کی آزادی چاہتا ہے اس کا اسرائیل کی یہودی ایجنسیوں سے کیا تعلق ہو سکتا ہے القدس کا نعرہ اس لیے بلند کیا کہ جو اسرائیلی یہودی کے ساتھ روابط ہیں خفیہ سمجھوتے اس پہ پردہ پڑ جائے اور امریکہ کے خلاف نعرہ اس لیے بلند کیا کہ تاکہ اس کے ساتھ جو خفیہ معاہدے اور اسلحہ لینا ہے اس سے بھی پردہ پڑا رہے لیکن زیادہ دیر اس کی یہ چوری نہ چھپ سکی زیادہ دیر اس کی اس تخریب کاری پہ پردہ نہ پڑ سکا زیادہ دیر اس کی یہ بدماشی پردہ خفا میں نہ رہ سکی اور انجام کار دنیا کے اخبارات نے اس راز کو فاش کر دیا کہ خمینی ایران کا بھی ایجنٹ ہے خمینی اسرائیلی یہودی کا بھی ایجنٹ ہے اور یہ برائے نام امریکہ کا بھی ایجنٹ ہے اور اسرائیلی یہودی کا بھی ایجنٹ ہے خمینی ایران کا خمینی یہ حقیقت اب کوئی خفیہ راز نہیں رہی ایک وہ پڑھا لکھا طبقہ جو ایرانی انقلاب سے دینی معلومات نہ رکھنے کی وجہ سے شیعہ نظریات سے واقف نہ ہونے کی بنا پر اس سے متاثر ہو رہا تھا اب اس طبقے پہ بھی یہ حقیقت منقہ ہو گئی کہ ایران کا خمینی یقینی طور پر امریکہ کا ایجنٹ ہے ایران کا خمینی یقینی طور پر اسرائیلی یہودی کا ایجنٹ ہے لہذا میں چلتے ہوئے یہ ہدایت ضرور کروں گا کہ انجمن سپاہ صحابہ کے نوجوان جہاں اور نعرے بلند کریں انہیں یہ نعرہ کھلے عام بلند کرنا چاہیے کہ خمینی امریکہ کا ایجنٹ ہے امریکہ کے ایجنٹ مردہ باد اسرائیل کے ایجنٹ مردہ باد یہ نعرہ سپاہ صحابہ کے نوجوان اشتہارات کے ذریعے عام کر دیں دیواروں پہ چاکن کر کے عام کر دیں یونیورسٹیز اور کالجز میں عام کر دیں دشت باندھ کریں اس کی اسلام دشمنی کو واضح کریں اس کی امریکہ کریں اس کی اسرائیل جنٹی کو تاکہ دنیا اسلام اس کی ان تخریب کاریوں سے واقف ہو، آگاہ ہو، اور جو سادہ لو نوجوان تیری معلومات سے واقفیت نہ رکھنے والا اس کے دانے فریب میں، اس کے دجل میں پھنس رہا ہے، وہ اس کے دجل سے بچ جائے اور اسے حقیقت حال معلوم ہو. سامعین گرامی قدر، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ ایران کا خمینی بھی دیگر شیعہ علماء، شیعہ مجتہدین اور شیعہ متقدمین و متاخرین اور پوری شیعہ برادری کے ساتھ اس عقیدہ میں متفق ہے کہ 12 امام آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک تمام پیغمبروں سے اعلیٰ اور اشرف ہی. چنانچہ اس نے اپنا یہ عقیدہ واضح اور کھلے لفظوں میں اپنی کتاب الحکومت الاسلامیہ میں وضاحت کے ساتھ لکھا، بلکہ وہاں اس نے ایک ظلم یہ بھی کیا کہ وہ لکھتے کہ تمام 12 امام ہر ایک سے افضل ہیں، ان کے کمالات تک نہ کوئی ملک مقرب پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی نبی مرسل پہنچ سکتا ہے. وہاں یہ عبارت لکھتے ہوئے خمینی نے خاتم الانبیاء کا استثناء بھی نہیں کیا، جہاں اور شیعہ استثناء کرتے چلے آ رہے تھے کہ باقی تمام پیغمبروں سے امام اعلیٰ ہیں، وہاں خمینی نے ایک ظلم یہ بھی کیے ہے کہ اس نے خود خاتم الانبیاء کو بھی مستثنا نہیں کیا، اور یہ لفظ کہہ کر کہ 12 امام ملک مقرب سے بھی اعلیٰ ہیں اور نبی مرسل سے بھی اعلیٰ ہیں، گویا اس نے اقرار کر لیا کہ ان کے 12 امام خاتم الانبیاء سے بھی اعلیٰ اور افضل ہیں. شیعہ کا یہ عقیدہ متفق عقیدہ ہے، شیعہ کے ہاں یہ نظریہ بلا نزاع ہے، شیعہ کے ہاں یہ عقیدہ بلا اختلاف ہے. اس عقیدے کی بنیاد پر میں بلا خوف، بلا ہیر حجت، بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی خوف کے، بغیر اس کا لحاظ کیے کہ انجام کیا ہوگا، کھل کے کہنا چاہتا ہوں کہ شیعہ قادیانی کی طرح ختم نبوت کا بدترین دشمن ہے، شیعہ قادیانی کی طرح ختم نبوت کا منکر ہے. ختم نبوت ایک مفہوم ہے کہ پہلے آپ جب نبوت کا معنی سمجھیں گے، ختم نبوت کا معنی سمجھ آ جائے گا. نبی معصوم ہوتا ہے، نبی کی اطاعت فرض ہوتی ہے، نبی کا انکار کفر ہوتا ہے، نبی پہ وحی اترتی ہے، یہ حقیقت نبوت ہے. جب حقیقت نبوت کو کسی اور میں مان لیا جائے گا اور اس شخص کو نبی کے بعد پیدا ہوتا ہوا دکھا دیا جائے گا، یا وہ پیدا ہو چکا ہو اور اس میں یہی صفات نبوت مان لی جائیں گی، تو ختم نبوت کا عقیدہ پارا پارا ہو جائے گا. اس لیے میں علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں، ایرانیہ کہہ رہا ہوں، کھل کے کہہ رہا ہوں کہ شیعہ قادیانی کی طرح ختم نبوت کا منکر ہے. اور یہ رائے محض میری ذاتی رائے نہیں ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تفہیمات الہیہ میں کھل کے لکھتے ہیں کہ شیعہ ختم نبوت کا منکر ہے، عقیدہ امامت کی بنیاد پہ منکر ہے. اگرچہ زبان سے خاتم النبیین کا اقرار کرے، لیکن اس کے زبانی اقرار کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی عام عالم نہیں ہے، عام مفتی نہیں ہے، عام مولوی نہیں ہے، اس نے شیعت پڑھی، اس نے شیعت کا جیسا لیا، وہ عام مولوی نہیں، وہ حدیث جلیل ہے، وہ عام آدمی نہیں، بر صغیر میں حدیث کا پرچارک ہے، وہ عام آدمی نہیں، قرآن کا سب سے پہلا ترجمہ کرنے والا ہے، وہ عام آدمی نہیں، وہ ولی اللہ ہی فتویٰ دے چکا ہے، وہ عام آدمی نہیں، وہ کروڑوں علماء کا استاد ہے، وہ عام آدمی نہیں، وہ کروڑوں علماء کا شیخ ہے. جب شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ شیعہ ختم نبوت کے منکر ہیں، تو میں ان کی تحقیق کے مقابلے میں آج کسی مولوی کی، کسی مفتی کی، کسی مفکر کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوں.
تسی ڈر گئے،
آپ کو اگر آپ کو تحقیق مقصود ہو، میں نے کتاب کا نام لے دیا تفہیمات الہیہ، اٹھائیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی تحقیق پڑھ لیجئے. نمبر دو یہ کہتا ہوں کہ جو شیعہ نظریہ امامت کے متعلق میں نے عرض کیے ہے، اس نظریے کا ان کی اساسی بنیادی اصولی کتب سے ثابت کرنا میرا کام ہے. آگے میں پاکستان بھر کے مفتی حضرات سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ میں آپ کا نوکر خادم رضاکار سے ہی، لیکن اس امامت کے نظریے کی بنیاد پر اگر آپ کے قلم میں جرت ہے تو آپ لکھ دکھائیں کہ یہ نظریہ رکھنے کے باوجود بھی شیعہ مسلمان ہے اور کافر نہیں ہے. میں ہوں میں ہوں آپ کے ایک نوکر، کوئی علمی دعویٰ نہیں، خادم ہوں. کوئی ایسا لفظ زبان پہ نہیں لانا چاہتا جس سے اہل علم کی حدق کا پہلو نکلتا ہو، لیکن بڑے ادب و احترام کے ساتھ یہ کہنے کی جسارت ضرور کروں گا کہ شیعہ کے اس نظریے کو دیکھنے، پڑھنے اور تحقیق کرنے کے بعد اگر پاکستان کے کسی مفتی کی قلم میں جان ہے تو وہ یہ جرات کر کے لکھے کہ شیعہ کا یہ نظریہ امامت ختم نبوت کا انکار نہیں ہے، اور اس نظریہ کے باوجود بھی شیعہ مسلمان ہے. اگر پاکستان کے کسی مفتی کی قلم میں جان ہے وہ تحریر کرتے کہ شیعہ 12 اماموں کو نبیوں سے افضل ماننے کے باوجود بھی کافر نہیں ہے، ہے جرات تو لکھتے. اگر کوئی قلم یہ نہیں رکھ سکتا تو پھر میرا حق ہے، بنیادی حق ہے کہ میں پاکستان کی گلی گلی، پاکستان کے کوچے کوچے، بستی بستی، کریا کریا شیعہ کے کفر کا اعلان کروں. میرا حق ہے کہ میں پاکستانی گورنمنٹ کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دوں کہ یہ شیعہ کو غیر مسلم اقلیت تسلیم کرے، اور اگر وہ زبانی ہمارے احتجاج سے تسلیم نہ کرے تو انجمن سپاہ صحابہ سروں پہ کفن باندھ کے 68 کا گھیاؤ کر لے. جب تک حکومت یہ مطالبہ نہ مانے یا سپاہ صحابہ مٹ جائے یا شیعت کے غیر مسلم اقلیت ہونے کا مطالبہ تسلیم کروا. گرامی قدر سامعین، یہ بات آج کی میری محض شولا نوائی، محض مبلغانہ انداز نہیں. میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، میں نے اللہ کو جان دینا ہے، قبر میں جانا ہے. میری یہ سوچ، میرا یہ نقطہ نگاہ محض تقریر کو جمانے کا نہیں، میں اپنی زندگی سے عہد کر چکا ہوں کہ یہ زندگی صحابہ کی عفت کے لیے صرف ہوگی. صرف صرف تقریر کی حد تک نہیں، عملاً صرف ہوگی. میں یہ عہد کر چکا ہوں کہ میں وہ دن انشاءاللہ لاؤں گا کہ 68 کا گھیراؤ سپاہ صحابہ یہی جھنڈا لے کر کرے. میری لہر راستہ یہی ہے. میری اکابر علماء سے درخواست یہ ہوگی، آپ میرے قابل احترام ہیں، آپ کی عمر کا اب تقاضا نہیں کہ ہم آپ کو سڑک پہ لائیں، آپ کی عمر کا تقاضا نہیں آپ کو جیل بھیجیں، آپ کی عمر کا تقاضا نہیں آپ ہتھکڑیاں پہنے. یہی نشیب و فراز سوچ کے کالجی نوجوان کا رخ کیے ہے، یہی نشیب و فراز سوچ کے یونیورسٹی کے طلباء کا رخ کیے ہے، یہی چیز سوچ کے نوجوان، سنی نوجوان جو تجارت کرتا ہے اس کا رخ کیے ہے، یہی سوچ کے داڑھی منڈے کا رخ کیے ہے، یہی سوچ کے داڑھی والے نوجوان کا رخ کیے ہے، اور یہی چیز سامنے رکھ کے رخ کیے ہے کہ 68 کا گھیراؤ شباب اور جوانی جوانی کر سکتی ہے. یہ سوچ کے کہ سڑک پہ دھرنا جوان مار سکتا ہے، یہ سوچ کر کہ جیلوں کو نوجوان بھر سکتا ہے، یہ سوچ کر کہ ہتھکڑی نوجوان پہن سکتا ہے، یہ سوچ کر کہ کھلے میدان میں جہاد نوجوان کر سکتا ہے، یہ سوچ کر کہ تاریخ مکتب کی بتلاتی ہے، نوجوان کی تاریخ بتلاتی ہے، اس نے حکومتوں کے تختے الٹے ہیں، اس نے تاریخ بدلی ہے، اس نے حالات بدلے ہیں، وہ انقلاب لایا ہے۔ یہ سوچ کر میں نے اس تنظیم کی بنیاد ڈالی، بنیاد ایک محلے سے پڑی تھی۔ آج رب کعبہ کی قسم سوائے بلوچستان کے صوبے کے اور کوئی صوبہ نہیں رہا اور کوئی ضلع نہیں رہا جس میں انجمن سپاہ صحابہ اپنے سروں پہ کفن باندھنے کا ارادہ نہ کر چکی ہو۔ گزشتہ سال 20 ذوالحج کو بنیاد رکھی، آج ایک سال 3-4 ماہ ہوئے ہیں، جماعت عروج پہ پہنچ چکی ہے، ایک پروگرام رکھتی ہے، ایک اصول رکھتی ہے، ایک اپنا دستور رکھتی ہے، ایک منزل رکھتی ہے۔ سپاہ صحابہ کی منزل یہ ہے کہ قادیانی کی طرح شیعت کا کیس اسمبلی میں لایا جائے کہ یہ مسلمان ہیں یا کافر ہیں، یہ منزل ٹھیک ہے یا غلط؟ جی جو سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں۔
نعرہ تکبیر، کافر کافر، کافر کافر،
ہماری یہ منزل ہے۔ ہر جماعت ایک پروگرام رکھتی ہے، ہر جماعت ایک منزل رکھتی ہے، ہر جماعت کا دستور ایک ذہن دیتا ہے، ہر جماعت کی بنیاد کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں، ہر جماعت کا عالم اس کے پروگرام کی نشاندہی کرتا ہے۔ آپ کو یہ عالم نظر آتا ہوگا، اس میں 4 رنگ بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ ایک تو اس میں سیاہ رنگ ہے، ایک سفید ہے، ایک سرخ ہے، ایک سبز ہے۔ بڑی محنت کے بعد، بڑے غور و خاص کے بعد اور دماغ بار بار مارنے کے بعد اور کئی دن تک سوچنے کے بعد میں نے اس جھنڈے کو ترتیب دیے ہے۔ اس میں ایک وہ جھنڈا رکھا، ایک حصہ اس کا وہ لایا جو خاتم الانبیاء کے عالم کا نشان گویا رنگ تھا کہ سیاہ دھاری اور سفید دھاری، اور یہی وہ جھنڈا ہے جو جمعیت علماء اسلام کا بھی ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہی جھنڈا تھا۔ ایک تو حصہ اس میں وہ رکھ دیا، دوسری سوچ یہ تھی کہ کوئی بھی انقلاب پیدا کرنے والی جماعت بغیر سرخ رنگ کے نہیں چل سکتی۔ احرار کی وردی سرخ تھی جب ہی اس نے انقلاب پپا کیا، اس لیے بغیر سرخ رنگ کے کوئی جماعت انقلابی نہیں کہلا سکتی۔ اگر ہم نے شیعت کے خلاف انقلاب لانا ہے، شیعت کو ناک آؤٹ کرنا ہے، شیعہ کے کفریات کو گلی گلی عام کرنا ہے، شیعہ کفریات سے ٹکرانا ہے، تو ہمیں لازمن وہ رنگ دینا ہوگا جو رنگ انقلاب کا رخ متعین کرے، جو رنگ جوش کا رخ متعین کرے، جو رنگ جذبات کا رخ متعین کرے۔ یہ سوچ کر اس میں سرخ رنگ رکھ دیا، اور تیسرا چوتھا رنگ اس میں سبز آیا ہے۔ ہر جماعت پروگرام کی نشاندہی اپنے عالم اور جھنڈے میں کر دیتی ہے۔ ہم نے یہ نشاندہی کر دی کہ ہمیں اگر صحابہ کرام کی عزت ناموس کے مسئلے کی بہار لانے کے لیے سب رنگ بہار کی علامت ہے، ہم صدیق کی خلافت کی بہار لائیں گے، صدیق کی صداقت کی بہار لائیں گے، عمر کی عدالت کی بہار لائیں گے، عثمان کے حیا کی بہار لائیں گے، علی کی شجاعت کی بہار لائیں گے، معاویہ کے تقدس تدبر کی بہار لائیں گے، صحابہ کی عفت اور تقدس کی بہار لائیں گے، عائشہ کے دوپٹے کی عفت کی بہار لائیں گے۔ اگر یہ بہار لانے کے لیے ہمیں خون دینا پڑا تو سرخ رنگ اس کی نشاندہی کرتے، ہم خون دیں گے، سر دیں گے، جان دیں گے، کلیجہ دیں گے، ہتھکڑی پہنیں گے، پیڑی پہنیں گے، لیکن ظلم و تشدد کو ختم کر کے صحابہ کی عفت کی بہار کی موسم لائیں گے۔ حق نواز جب زندگی، پھر نام چونکہ سپاہ صحابہ تھا، لفظ سپاہ کا آیا، سپاہی بغیر وردی کے سپاہی نہیں ہوا۔ پھر اس پہ کئی دن تک مغز مارا کہ وردی کیا ہو، زمانہ ماڈرن تھا، مجھے کالجی نوجوان کو ساتھ لے کے چلنا تھا، یونیورسٹیز کے طلباء کو اپنے پروگرام سے متفق کرنا تھا، عام تاجر نوجوان کو لاوباری نوجوان کو اپنے ساتھ چلانا تھا. سوچتا رہا کیسی وردی ہو جو ہر نوجوان آسانی کے ساتھ پہن سکے. کئی چیزیں ذہن میں آئیں لیکن یہ سمجھ کے مسترد کر دی کہ اتنا کپڑا کوئی تیار شہر نہ کرے یا پہننا گوارا نہ کرے, فوری طور وردی سے ہی بدک جائے کہ اتنی وردی کیسے پہن کے میں کھڑا ہوں, میرے دوست ساتھی کیا کہیں گے. سوچ سوچ کے سرخ رنگ کی ٹوپی رکھ دی جس سے اس کا سپاہی ہونا بھی متعین ہو جائے, وہ ٹوپی اس کے پروگرام کی نشاندہی بھی کرے. جب چاہے ٹوپی جیب میں ڈال لے, جب چاہے نکال کے سر پہ رکھ لے. اس لحاظ سے میں نے اس کے ماڈرن زمانے کا بھی لحاظ کیا, اس کی موجودہ ماحول کی پوزیشن کا بھی لحاظ کیا. اس انداز کے ساتھ جھنڈا ترتیب دیا گیا, اسی انداز سے سرخ ٹوپی وردی کے طور پہ ترتیب دی گئی. پھر ساتھ ہی ساتھ دستور ترتیب دیا گیا, جس دستور کے مطابق جس پروگرام کے مطابق یہ جماعت پورے ملک میں چل رہی ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ آج یہ جماعت عروج حاصل کر چکی ہے. ایک سال میں اس طرح پھیل جانا, ایک سال میں اس حد تک شیعت کے مقابلہ میں آ جانا, اسی گزشتہ محرم میں انجمن سپاہ صحابہ لاہور سانتا کلا نے شیعت کا مقابلہ کیا, انجمن سپاہ صحابہ ڈیرہ اسماعیل خان نے شیعت کا مقابلہ کیا, انجمن سپاہ صحابہ مختوم پر پہوڑا نے شیعت کا مقابلہ کیا. اسی گزشتہ محرم میں, محرم سے چند دن پہلے, انجمن سپاہ صحابہ جنگ نے شیعت کا مقابلہ کیا, اسے ناک آؤٹ کیا, اسے ذلیل کیا. جنگ دور نہیں, میں لندن کی بات نہیں کر رہا, انگلینڈ کی بات نہیں کر رہا, میں انڈیا کی بات نہیں کر رہا کہ آپ کہیں ویزا لے کے کون جائے. جنگ اب آپ سوار ہوں, صبح سے پہلے جنگ پہنچ جائیں گے. جائیے, مجھے چیک دیجیے, حالات کا جائزہ لیجیے. جنگ کے تمام شیعہ کی زبان کو ہمیشہ کے لیے لگام دے دی ہے. سانی نے گرامی قدر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میں آل سنت علماء کے ایک نوکر رضاکار ہوں. رضاکار کی طرح میں اس فریضے کو ادا کرنا چاہتا ہوں, اور اکابر علماء سے درخواست یہی جاری رہے گی کہ آپ دعا فرماتے جائیں اور میدان میں ہماری کارکردگی دیکھیں. اور چند دنوں میں, چند ماہ میں آپ بھی زندہ, میں بھی زندہ, یہی گھوڑا یہی میدان, میں ہی انشاءاللہ اگر زندہ رہا میں آپ کو بتلاؤں گا کہ سپاہ صحابہ اپنی منزل پہ پہنچی ہے یا نہیں پہنچی. میں قطعی طور پہ یہ ذہن نہیں رکھتا کہ جماعت کاغذوں سے آگے نہ نکلے. جماعت جماعت ہونا چاہیے, اسے عملی میدان میں اترنا چاہیے, اسے ہر قربانی دے کر اپنی منزل اور اپنے مقصد کو حاصل کرنا چاہیے. آپ میری اس رائے سے متفق تھی؟ جو متفق ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں, پتا چلے.
نعرہ تکبیر, شان صحابہ, انجمن سپاہ صحابہ.
گرامی قدر سامعین, اور میں آج بھی تادیس بن نعمت کے طور پہ عرض کرتا ہوں, فخریہ نہیں, انجمن سپاہ صحابہ کے 16 نوجوان اور 17 میں 302 کے کیس میں ہم گرفتار ہوئے. 2 ماہ کے بعد 302 کا کیس یوں اڑا جیسے روئی ہوا میں اڑتی ہے. شیعت کی 2 پارٹیاں جنگ میں بن گئیں. ایک نے کہا کہ تم بکے ہو, تم نے سنیوں سے پیسے لیے ہیں کہ تم 2 آدمی قتل کرانے کے بعد پھر ملزموں کے لیے لکھ کے لے آئے ہو کہ یہ بے گناہ ہیں, انہیں چھوڑ دیا جائے. تم نے پیسے لیے ہیں. ان میں اختلاف پڑا. ان کے جو اپنی جماعت کے بورڈ لگے ہوئے تھے وہ ان کے نوجوانوں نے بورڈ اتار دیے, اور حتیٰ کہ ایک شیعہ ذاکر کو قربانی کی عید کے اجتماع میں تقریر کرنا پڑی کہ شیعو, تم ہمیں کہتے ہو ہم بکے ہیں, سنیوں نے تو یہ الزام نہ لگایا, تم جو الزام عائد کر رہے ہو. یہ کہہ کر اس نے ان کو تسلی دی کہ ہم نے وہی معاہدہ کیا ہے جو معاہدہ حضرت حسن نے معاویہ بن ابی سفیان سے کیا تھا. معاویہ شیعہ مار رہا تھا, معاویہ شیعہ قتل کر رہا تھا. حضرت حسن نے شیعہ قوم کو بچانے کے لیے امیر معاویہ کے ہاتھ سے بیعت کی اور شیعہ قوم کو بچا لیا. آگے وہ ذاکر کہتے جنگ کا بچہ بچہ گواہے, کہتے کہ شیعہ قوم مر رہی تھی, دشمن مسلح بکراسن کوف تھا, دشمن سیون ایم ایم سے مسلح تھا, تم مر رہے تھے, ہم نے تمہیں موت سے بچایا ہے. حسن کی پیروی کرتے ہوئے, معصوم امام کی پیروی کرتے ہوئے ہم نے سنیوں سے سمجھوتا کر کے تمہاری جان بچائی ہے. شیعت کی کمر ٹوٹی, اس کا روب, اس کی فرعونیت خاک میں مل گئی. میرا ہی وہ ضلع پانچ خون باب عمر پہ دے چکا تھا, دو جید عالم شہید کروا چکا تھا. میرے اسی ضلع میں فاروق اعظم کا پتلا بنا کے آگ لگائی جا چکی تھی. میرے اسی بد نصیب ضلع میں کتیا کے گلے میں چٹے لکھ کر ان پہ ایسا لکھ کے ڈال دیا جاتا تھا. ان غلط کار سرگرمیوں کو دیکھتے دیکھتے آنکھیں برداشت نہ کر سکتی تھیں. جب کبھی کچھ ہوتا, کون مرا, سنی مر گیا, کون قتل ہوا, سنی قتل ہو گیا, کیا ہوا, وہاں ابو بکر پہ تبر رہے, وہاں عمر پہ تبر رہے. حتیٰ کہ یہ تقریریں جنگ کی زمین پر خدا کی قسم ہوتی تھیں کہ اسی معاویہ تو بھی پوچھ لینے ہیں, وہ دی ماں تو بھی پوچھ لینے ہیں. یہ تقاریر ان جہنمی کتوں کی جنگ کی زمین پر ہوتی تھیں. آج اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں کہ ہماری اس جد و جہد کے بعد جنگ میں ذاکر کی وہ زبان ختم ہو گئی. اب اس میں جرت نہیں ہے کہ وہ اشارے کنارے میں بھی کسی صحابی پر یا پیغمبر کی کسی زوجہ طیبہ پہ تبرع کر سکے. یہ میں نے اس لیے آپ کو واقعات سنا دیے کہ انجمن سپاہ صحابہ رات دن ترقی کی طرف گامزن ہے اور منزل حاصل کرنا چاہتی ہے. ہم مقصود حاصل کیے بغیر, منزل حاصل کیے بغیر کبھی نہیں بیٹھیں گے. ہماری گفتگو محض قرار داد نہیں ہے, ہم ایک تحریک پہ تحریک کی طرف گامزن ہیں, ہم ایک تحریک کو جنم دے رہے ہیں. ہم اب اپنے مطالبات ریزولیشن اور قرارداد کے ذریعے نہیں, ہم اپنے مطالبات کو انشاءاللہ اپنے خالق پہ بھروسہ کر کے طاقت کے بلبوتے منائیں گے, ڈنڈے کے زور سے منائیں گے اور سیکٹری ایکٹ کا گھرو کر کے منوائیں گے. یہ ہماری لین ہے, یہ راستہ ہے, یہ منزل ہے. جو ساتھی ہماری اس منزل کے ساتھ اتفاق رکھتا ہو وہ بطیبے خاطر خوشی سے ہمارے ساتھ چل پڑے, اور جو اتنا دل گردہ اتنی جرت نہ رکھتا ہو وہ مسجد میں بیٹھ کے دعا کر چھوڑے. ہم نے عہد کر لیے ہے, توجہ کیجئے, زیادہ دیر مجھ سے کم از کم یہ نہیں ہو سکتا کہ میں مجمع عام میں بتلاتا پھروں کہ میری امی عائشہ کو شیعوں نے یہ گالی دی ہے, میری امی کو شیعوں نے یہ تبرع کیا ہے. میں مجمع عام میں اس کو بیان کرتا پھروں اور عملی اقدامات نہ کروں تو میری زندگی پہ لعنت ہے. ایک دیہاتی, ایک عام چھوٹے درجے کا غریب آدمی اپنی ماں کی توہین برداشت نہیں کرتا, بدلا لیتا ہے. وہ مجمع لگا کے بیان نہیں کرتا کہ میری ماں کی فلاں نے توہین کی ہے. اگر مجمع میں کہتے لوگ کہتے تو حرامی ہے, تو ہمیں بتلاتے, بدلا کیوں نہیں لیتا, نٹ کیوں نہیں جاتا. رب عبدالجلال کی قسم میں اب زیادہ دیر ان واقعات کو, ان بکواسات کو, ان گالیوں کو مجمع عام میں بیان کر کے تقریر کا رنگ نہیں جمانا چاہتا. میں امی ایسا کے دوپٹے کی حفاظت کے لیے, امی کی عزت کے لیے, امی کے تقدس کے لیے, امی کی شرافت کے لیے, امی کی عصمت کے لیے, امی کی عصمت کے لیے, امی کی منزلت کے لیے, امی کی وقار کے لیے, امی کے علم کے لیے, امی کی فہم کے لیے, امی کی دیانت کے لیے عملی اقدام کرنا چاہتا ہوں, چاہے میری جان لگ جائے. گرامی قدر سامعین، یہ کیا خیرت ہوئی کہ پورے ملک میں مجمع لگا کے میں بتلاؤں سیوں نے یہ گالی دی ہے؟ توجہ ہے، بتلاتا رہوں لیکن گالی کی زبان کو لگام دینے کے لیے عملی اقدام کوئی نہ ہو؟ چاہتے ہیں آپ کی ہونا چاہیے، جو چاہتے ہیں ذرا ہاتھ کھڑے کرے گا پتہ چلے، توجہ کیجیے ذرا، عرض یہ کر رہا تھا شیعہ کفریات کو معلوم کرنے کے لیے ان کا عقیدہ امامت کافی ہے، بشرطے کہ کوئی دیانتداری کے ساتھ غور کرے۔ مزید آپ کے جذبات، آپ کے احساسات، آپ کے ضمیر اور آپ کی غیرت کو اپنے اس پروگرام کی خاطر، سپاہ صحابہ کے مشن کی خاطر جھنجھوڑنا چاہتا ہوں، للکارنا چاہتا ہوں۔ پاکستان کی زمین پر شیعوں نے، اسرائیلی ایجنٹوں نے، امریکی گماشتوں نے، اسلام کے غداروں اور اسلام کے باغیوں نے کلید مناظرہ کے نام سے کتاب شائع کی ہے، کتاب لاہور سے چھپتی ہے، پورے ملک میں تقسیم ہوتی ہے، اور اس کتاب کا خلیص مصنف، اس کا بے ایمان مصنف، اس کا کمینہ دجال اور جہنمی کتا مصنف اس میں تحریر یہ کر رہا ہے، کہتا ہے ابو بکر، عمر، عثمان، معاویہ اور عائشہ، غلام احمد قادیانی ایک جیسے لوگ تھے۔ آپ کے منہ میں اگر زبان ہے تو یہ نعرہ ہر زبان پہ آنا چاہیے نا، توجہ رہے ذرا۔ اس غلیظ بیان پر تفصیلی تبصرہ کیے بغیر میں آپ کو آپ کی ماں کا دودھ یاد دلانا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں حلالی بیٹا سمجھ کے للکار رہا ہوں، میں تمہیں خجور سمجھ کے دعوت دے رہا ہوں، میں تمہیں بہادر اور شجاع سمجھ کے پکارنا چاہتا ہوں کہ اس بے ایمان نے، اس کمینے دشمن نے صرف ایسا ہی پہ تبرع نہیں کیا بلکہ یہ اس بکواس میں بہت آگے نکل گئے ہیں۔ آپ دقت نگاہ سے دیکھیے کہ جب ایسا قادیانی کی طرح کافر ہے معاذ اللہ، تو کافر کے ساتھ نکاح کسی مومن کا شریعت محمد یعنی شریعت مصطفی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں کسی کافر عورت سے کسی مسلمان کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ جب ایسا قادیانی کی طرح کافر عورت تھی، کافر تھی معاذ اللہ، تو یہ پیغمبر کے گھر کیسی آئی؟ نبی کی بیوی کیسے بنی؟ اس بے ایمان نے ایسا کو قادیانی کی طرح کافر کہہ کر اگلا حملہ نبوت پہ کیا ہے، اگلا حملہ پیغمبری پہ کیا ہے، اگلا حملہ رسالت مآب پہ کیا ہے۔ اس کائنات کے بدماش نے، اس خلافت کے کیڑے نے، اس دجال نے، اس منافق آسم نے، اس ابلیس کے نطفے نے اگلا حملہ یہ کر ڈالا ہے کہ ایسا نبی نے بے نکاح عورت بٹھا رکھی تھی۔ جا بے ایمان، جا کتا، جا کمینہ، جا دجال، جا خبیث، یہ الزام لائے کہ نبی بے نکاح عورت بٹھائے رکھی ہے۔ آپ بتلائے میں اس کے خلاف میدان میں نہ ہوں، آپ بتلائے میں اس کا راستہ نہ روکوں، آپ بتلائے میں اس کو لگام نہ دوں، آپ بتلائے اس کافر کے لیے میں عدالتوں کا گھرون نہ کہوں، بتلائے یہ بلند آواز سے۔ آپ ہی بتلائیں جو بے ایمان ایسا کو قادیانی کی طرح کافر سمجھتا ہوں۔